السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے جہاں رنگ، آپ کے میزبان بہجت حاضر ہے۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلروخ، انجینئر ہیں کارنیلیس ٹینر۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارا یہ پروگرام آن لائن بھی سن رہے ہیں۔ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست آڈیو اسٹریم کے ذریعے ہماری یہ نشریات سماعت فرمائیے۔ آپ ہمیں ہمارے ٹول فری نمبر پر ٹیلی فون بھی کر سکتے ہیں اور ماہرین سے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر بتاتے چلیں، 0800-77789-0800-77789۔ تو آئیے اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج جہاں رنگ پروگرام میں ہم ان موضوعات پر بات کر رہے ہیں۔ کوئٹہ کے ایک چرچ پر دہشت گرد حملے میں متعدد ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ فوج کے سربراہ سینٹ میں سیکیورٹی امور پر ایک بریفنگ دیں گے۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ آج کل کیا کہہ رہا ہے؟ امریکہ کے صدر قومی سلامتی سے متعلق اپنی حکمت عملی کا اعلان کر رہے ہیں، ایک جائزہ پیش کریں گے۔ اور پاکستانی نژاد ایک امریکی خاتون پر داعش کی معاونت کا الزام ہے۔ تو یہ تھے وہ موضوعات جن پر ہم بات کریں گے آج کے اپنے اس پروگرام میں۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع ہی سے کہا، آپ ہمارے نیوز شو میں سن بھی چکے ہیں کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے مرکزی شہر کوئٹہ میں، شہر کے مرکزی علاقے میں ایک گرجا گھر پر دہشت گردوں کے حملے میں کم از کم 8 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں کوئٹہ سے ہمارے ساتھی ستار کاکڑ، ان سے تفصیل معلوم کرتے ہیں۔ السلام علیکم کاکڑ صاحب۔
وعلیکم السلام جی،
بہت شکریہ کاکڑ صاحب وقت کا۔ اب تازہ ترین صورتحال کیا ہے، معلومات بتائیے گا ہمارے سننے والوں کو۔
جی، ابھی تک تو صورتحال یہ ہے کہ ابھی ایک بچی کے اس کے ہلاکت کے بعد یہ تعداد جو ہلاکتیں پہلے 8 تھی اب 9 ہو گئی ہے، اور اسپتال کے جو ترجمان ہیں ان کے مطابق اس وقت تک ان کے پاس 57 افراد زخمی جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں اسپتالوں میں، جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو یہ شیشے ٹوٹنے سے زخم آئے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ یہاں پر جو سی سی ٹی وی جو فوٹیج ہم نے دیکھی ہے، اس میں یہ ہے کہ دو عملہ آور جو ہیں وہ پیدل آ رہے ہوتے ہیں اس چرچ کی طرف، ایک آگے ہے تو دوسرا اس سے کوئی 100 قدم پیچھے ہے۔ تو ایک جو پہلا عملہ آور ہے اس نے پٹو اڑا ہوا ہے، اور اس پٹو کے اندر اس نے اپنے جو ہتھیار ہے کلاشنکوف وہ اس سے چھپایا ہوا ہے۔ وہ جیسے گیٹ پہ، چرچ کے گیٹ پہ آتا ہے تو ایک دم سے وہ فائرنگ اس گیٹ پہ شروع کر دیتا ہے، لیکن گیٹ جو ہے وہ تالا ہے، بند ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد اس نے کئی اس پہ فائر کیے لیکن وہ گیٹ نہیں کھلا، جس کے بعد اس نے گیٹ پلانگ کے وہ اندر داخل ہوتا ہے اور گیٹ کھول کے اپنے دوسرے ساتھی کو بھی وہ اندر لے جاتا ہے۔ پھر دوسرا ساتھی جو اس کا ہے وہ چرچ میں چھپ جاتا ہے، اور ایک جو لوگ وہاں فائرنگ کی آواز سن کے جو عبادت کے کمرے سے نکلتے ہیں تو یہ اس کے ان کے قریب جا کر اپنے آپ کو دھماکے سے اڑاتا ہے۔ اس میں یہ 5 افراد وہیں موقع پر ہلاک ہو گئے تھے، باقی انہیں اسپتال میں پہنچ کر دم توڑا ہے۔ تو دوسرا جو شخص ہے وہ پھر جو لوگ چرچ سے نکل رہے تھے اس پہ وہ فائرنگ کر رہا تھا، تو بعد میں پولیس اور ایف سی کی ٹیمیں جب موقع پہ پہنچی ہیں تو انہوں نے اس دوسرے عملاور کو ہلاک کر دیا، اور اس کے بعد چرچ تمام اس کا جائزہ لے کر اس کو ابھی تک تو جو ہے وہ کلیئر کر دیا گیا ہے۔ ابھی پولیس حکام کا یہ بتانا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو سہولت کار ہیں ان کے جو بھی ٹھکانے ہوں گے ان کے خلاف فوری طور پر کاروائی کی جائے، اور ان کا جتنا بھی نیٹ ورک ہے اس کو تباہ کر دیا جائے۔ تو تازہ ترین صورت یہ ہے کہ 9 افراد ہلاک ہیں اور 57 زخمی اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جی
جی، بہت بہت شکریہ کاکڑ صاحب۔ جیسا کہ آپ نے پوری تفصیل سے یہ بتا دیا کہ کس طرح کیا کیا کام کیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں سے اب ہم اپنی رائے لیں گے ستار صاحب آپ سے، پھر ہم اپنے نیوز شو میں آپ سے دوبارہ بات کریں گے کہ تازہ ترین اس وقت تک اگر کوئی مزید معلومات سامنے آئیں تو۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یہاں امریکہ سے کالم نگار ہیں، تجزیہ کار ہیں اور انسانی حقوق کے بڑے فعال اور سرگرم علم بردار ہیں احتشام نظامی صاحب، اور پاکستان سے تجزیہ کار اور مصنفہ ہیں ڈاکٹر زمرد عوان۔ ہم سلام کرتے ہیں آپ کو، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ نظامی صاحب، وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس حملے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے اور حکام کو اقلیتی برادری کی عبادت گاہ اور رہائشی کالونیوں کی سیکیورٹی سخت کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے۔ نظام صاحب، گزشتہ 2 ہفتوں سے مسلسل ہم اپنے ان پروگراموں میں پاکستانی معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت اور رواداری کے فقدان کی بات کرتے آ رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک میں جو ایک سیاسی بے یقینی پن ہے اسے ایسے حملوں اور ایسی کاروائیوں میں شدت لانے کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ اس کو کس طرح سے دیکھیں گے؟ اقلیتوں کے خلاف جب حملے ہوتے ہیں تو اس کا کی کیا صورت آپ دیکھتے ہیں؟ آپ ان چیزوں کے اوپر کام کرتے ہیں، آپ کی ان کے اوپر نظر بھی ہے؟
اصل میں پاکستان میں جو دہشت گردی کی جو لہر ہے وہ نئی نہیں ہے، بہت پرانی ہے۔ خاص کر عبادت گاہوں میں جو دہشت گردوں کی نظر ہوتی ہے اور ان کے جو کاروائیاں ہوتی ہیں وہ بھی نئی نہیں ہے، بہت پرانی ہے
جی۔
اور اس میں اقلیت اور اکثریت کا کوئی امتیاز نہیں ہوتا، اور وہ مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں اور اسی طرح کے عبادت گاہوں میں وہ اپنی کاروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اور اس کا تو اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ پاکستان میں سیاسی اعتبار سے بھی اس کا اثر تو ہوتا ہے، اور جو اقلیت پاکستان میں ہے اس کو بھی عدم تحفظ کا احساس ہوتا جا رہا ہے۔ اور اس پہ اب ظاہر ہے کہ واقعہ ہونے کے بعد اگر عسکری جو ادارے کے سربراہ ہیں انہوں نے اس قسم کے کوئی کاروائی کا یقین دلایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کو جو سیکورٹی ہے اس کو مضبوط کرنا چاہیے، یہ بات بہت پہلے سے ہونی چاہیے تھی۔ اور ان کے اس کے خدشات جو ہیں وہ کوئی نئے نہیں ہیں، بہت پرانے ہیں، پہلے سے بھی ہوتے آئے ہیں۔ تو آخر کیوں ایسا نہیں کیا گیا کہ اقلیتی عبادت گاہوں پہ سیکورٹی سخت کی جائے؟ اور پاکستان میں ایسا لگتا ہے کہ عسکری ادارے ہوں یا سول انتظامیہ ہو، اس کی نظر کہیں اور ہوتی ہے
جی،
ان چیزوں کو وہ بہت بھول جایا کرتے ہیں یا اس پہ ان کی کوئی خاص نظر نہیں ہوتی، اور جب کوئی واقعہ درپیش
ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہوتا ہے،
اس بعد کہیں جا کر
جی
وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی کاروائی کرنی چاہیے،
پہلے کرنے کی ضرورت ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میں جو انتظامیہ ہے، چاہے وہ عسکری ادارہ ہو یا سول انتظامیہ ہو، وہ اس کے اندر شکم موجود ہے، اور کہیں نہ کہیں ان کی جو ہے وہ بے خبری ضرور ہے ایسی، جس سے اس طرح کے واقعات پیش آیا کرتے ہیں۔
اچھا ڈاکٹر زمرد اوان، آپ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کا جو نظریہ تھا اس میں ہر مذہب کے رہنے والوں کے لیے احترام کی ایک جگہ تھی، جیسا کہ ابھی احتشام نظامی صاحب نے بڑی ایک واضح طور پر بات کی کہ یہ عبادت گاہوں پر دہشت گردی کی داستان پرانی ہے، اقلیتوں ہی کی نہیں بلکہ مسلمانوں کی مساجد ہوں یا شیعوں کی عبادت گاہیں ہوں، جس طرح سے بھی ہو، سنی، اس میں کوئی فرقوں کا بھی امتزاج نہیں ہے۔ تو یہی اسی کی بات میں کرنے جا رہی تھی کہ آج مسلمانوں کے اپنے اندر مختلف فرقوں میں اختلاف رائے کے ساتھ ساتھ ہی جو اب اقلیتوں کے خلاف بھی دہشت گردی کے واقعات گاہے بگاہے سامنے آتے ہیں، اس کا تجزیہ کیسے کریں گے آپ؟
شکریہ بھیجت۔ اصل میں بات یہ ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف ایک مؤثر کاروائی فوج کر رہی تھی، اور کافی حد تک فوج نے ان کو ان کے ٹھکانوں تک محدود کر دیا ہے۔ اور اس سچویشن کے اندر اب دہشت گردوں کے پاس ایک راستہ بچ جاتا ہے، وہ یہ کہ وہ سافٹ ٹارگیٹ پر حملہ کریں، وہ ٹارگیٹ جہاں سیکیورٹی کمزور ہے، جہاں پر سیکیورٹی مضبوط طریقے سے لوگوں کو تحفظ فراہم نہیں کر رہی، چاہے وہ چرچ ہیں چاہے وہ مساجد ہیں، تو وہاں پر وہ حملہ کرنا آسان سمجھتے ہیں، کیونکہ آخر کار انہوں نے اپنی حیثیت منوانی ہے کہ ہم موجود ہیں۔ اور اس ساری صورتحال کے اندر حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ چرچ کو بہترین سہولیات فراہم کریں، مساجد یا جتنے بھی مذہبی مقامات ہیں ان کی فول پروف سیکیورٹی کا انتظام کریں۔ یہاں ایک بہت اہم بات ہے، وہ یہ کہ فوج نے بار بار یہ کہا، نیشنل ایکشن پلان جو 2015 میں پشاور 2015 میں جو دسمبر میں حملہ ہوا تھا اسکول پر، اس کے بعد تیار ہوا، اس کے تحت نیکٹا ادارہ بنا، 20 پوائنٹس کے اوپر یہ نیشنل ایکشن پلان ہے، بار بار اس پہ، اس کے تحت ہیٹ سپیچ کو بھی کنٹرول کیا جانا تھا، صوبائی اور جو مرکزی حکومت کے درمیان انٹیلیجنس شیئرنگ ہے اس کو بھی ڈیٹیلڈ کرنا تھا، اور اس پر بار بار ہونے کی وجہ سے بھی ہم نے دیکھا کہ نواز حکومت نے اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا۔ اور ابھی تک وہ نامعلوم وجوہات کی بنا پر وہ افیکٹو نہیں ہو سکا. تو اگر یہ تمام پیرامیٹرز اس کو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ
صورتحال
گورنمنٹ کا جو ہے نا وہ فیلئر ہے.
اچھا, اب ہم اس سے پہلے کہ آگے چلیں ہم دوسرے اس پہ بات کرتے ہیں, نظامی صاحب سے ایک کوئک کامنٹ اس پر لیں گے. لیکن دیر سے ہمارے ساتھ ہیں لیاقت الملک, السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام. آج کوئٹہ میں جو واقعہ ہوا ہے میرے خیال میں 23 دنوں میں یہ دوسرا واقعہ ہے, اور ہمارے عیسائی بھائی چونکہ ان کا کرسمس بھی قریب ہی ہے, انتہائی قابل مذمت بات ہے, اور یہ پورے پاکستان کے 20 کروڑ عوام کے لیے پریشانی کی بات ہے. ہم تمام پاکستانی ان کے ساتھ اس غم درد میں شریک ہے. لیکن ایک بات جو بالکل حقیقت ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ پاکستانیوں پر ہو رہے ہیں اور ہمارے اقلیت بھائیوں پر نہیں ہو رہے, یا اقلیتوں پر ہو رہے پاکستان میں, یہ سازش ہے, بیرونی سازش ہے. اور وہ مذہبی انتشار, ان دہشت گردوں کا خیال یہ ہے, ان کے ارادے یہ ہے, ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ یہ مذہبی انتشار پھیلانا چاہتے ہیں.
بہت شکریہ لیاقت الملک صاحب, بات بہت لمبی ہو جاتی ہے, ایک منٹ سے زیادہ پلیز ہمارے سننے والے بات نہ کریں, کیونکہ ہم جو تجزیہ کاروں سے بات کر رہے ہوتے ہیں پھر اس کے اندر تھوڑا سا رکھنا آتا ہے اور پروگرام کا سارا تاثر متاثر ہوتا ہے. خود آپ کو اچھا نہیں لگتا ہوگا کہ ایک بات کرتے کرتے اس کے اندر کتنی لمبی تھوڑی سی تاخیر آ جاتی ہے. حسنین صاحب ہیں کراچی سے, السلام علیکم حسنین صاحب.
وعلیکم السلام. جی میں بہت اچھی ڈسکشن چل رہی ہے آپ کی, اور اس سے بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے کہ سیکورٹی فورسز بھی اپنا کام کر رہی ہیں, اور ایز اے بینگ اے کامن مین ہمیں خود بھی الرٹ رہنا چاہیے, کیونکہ ہم ایک جنگ کا مقابلہ کر رہے ہیں, ایک اتنا بڑا دہشت گردی ہم فیس کر رہے ہیں, تو ہمیں خود بھی اپنے طور پہ سیکورٹی کے مد نظر رہنا چاہیے اور ایسے لوگوں پہ نظر رکھنی چاہیے.
بہت شکریہ حسنین صاحب, بہت عمدہ بات کہ ہمیں خود بھی اپنے گرد و پیش پر نظر رکھنی چاہیے اور اپنے تحفظ کے بارے میں آگاہ رہنا چاہیے, ایک خود شعوری کی ضرورت ہے بہت. ڈھاراوالا سے شوکت علی انجم صاحب.
السلام علیکم. شوکت علی انجم سے بیٹھا عرض کر رہا ہوں, آج جو حملہ ہوا ہے ہمارے کرسچن بھائیوں پر اس کا میں تہ دل سے افسوس کرتا ہوں, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مطلب جگہ عطا فرمائے.
بہت شکریہ.
بات یہ ہے کہ ہم اساتذہ تو بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو رواداری بتائی جائے اور بچوں کو ادب رواداری
جی اسی رواداری کے اوپر ہم جی ادب برداشت کے بارے میں رواداری کے بارے میں, یہ آج تیسرا پروگرام ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں. خالد عمر نیازی ہیں میاں والی سے, السلام علیکم خالد صاحب, ذرا کوئک کامنٹ کریے گا تاکہ ہم آگے بڑھیں.
السلام علیکم.
جی میں جی
بہت افسوسناک خبر سنی ہے, تو یہ بہت ہی افسوس ہے. ہمارے لوگ کے اداروں کی تو مہربانی بنتی ہے, لیکن بہت بڑی سازش ہے جو پاکستان کے خلاف مسلمانوں کے خلاف چل رہی ہے, تو اس میں انڈیا کا ہاتھ ہوتا ہے, یہ تمام کام کرتے ہیں. عیسائی بھی ہمارے ادھر پاکستانی ہیں, ان سے بھی ہمیں بہت زیادہ ان پر بھی افسوس.
جی بہت شکریہ نیاز صاحب, احتشام نظامی صاحب آپ ایک کوئک کامنٹ کرتے چلیے گا, تاکہ ہمارے پاس پاکستان کے بارے میں ابھی کافی موضوع ہیں. تو پاکستان میں گرجا گھروں پر کافی حملے ہوتے آئے ہیں, ایک تاریخ ہے ان کی 2017 میں کوئٹہ میں, جو آج ہی 9 ہلاکتیں اب ہوئیں جیسا کہ ستار کاکڑ صاحب نے بتایا, 2015 میں جوہانا آباد لاہور میں 15 ہلاکتیں ہوئی تھیں, 2013 میں کوہاٹی گیٹ پشاور میں 84 ہلاکتیں ہوئی تھیں, 2002 میں اسلام آباد میں 5 اور 2001 میں بہاولپور میں 16 ہلاکتیں ہوئیں. نظامی صاحب یہ فرمائیے گا, اقلیتوں کو تحفظ دینے کے لیے کیا اقدامات درکار ہیں اور کہاں پر کمی رہ جاتی ہے؟ کوئی کامنٹ کرتے ہوئے گزر چلیے تاکہ ہم آگے چلیں. پھر
بجے اصل میں پاکستان کو اس سلسلے میں پارلیمنٹ میں جا کے کوئی ایسا بل پیش کرنا ہوگا اور اس پہ فیصلہ کرنا ہوگا جس طرح امریکہ میں ہوا کرتا ہے, اور اس کو جو دہشت گردی ہے اس کو جڑ سے روکنے کے لیے. چاہے اگر آپ کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں اگر جا کے سوچیں گے کہ اس طرح سے کر دیں کہ صرف اقلیتوں کے لیے کوئی ایسے ہم سیکورٹی کا انتظام کر دیں, تو وہ دوسری جگہ پہ جائیں گے, اس لیے کہ یہ دہشت گرد تو آپ کے جی ایچ کیو تک بھی پہنچتے ہیں, پولیس کے اداروں تک بھی پہنچ کے جا کے حملے کرتے ہیں. تو کوئی ایسا بل پیش کرنا پڑے گا تاکہ جڑ سے ان دہشت گردی کے اقدامات کو روکا جا سکے اور اس کے لیے کوئی مربوط انتظام کیا جا سکے, تب جا کے کہیں اس پہ کوئی کام ہو سکے گا اور روکنے کے کوئی انتظامات ہو سکیں گے.
کلیم اللہ نیازی صاحب ہیں میاں والی سے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. یہ جتنا نیشنل الیکشن پلان ہے اس میں صرف اور صرف سیکورٹی فورسز کو استعمال کرنا اور گھر گھر تلاشی لینا, اس سے لوگوں میں اور زیادہ ایک نفرت پیدا ہوتی ہے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا جب تک ذہن تبدیل نہیں کیے جائیں گے, جب تک ہمارے مدارس جو ہیں حکومتی تحلیل میں نہیں آئیں گے, اور اس کے علاوہ جو بیرونی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کو بھی ختم کیا جائے, کیونکہ اس کی وجہ سے بھی گریوانسک پیدا ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو بیرونی ایجنسی استعمال کرتی ہیں. جتنے بھی یہ اقدامات ہیں وہ بہت ضروری ہیں.
بہت بہت شکریہ. کلیم اللہ نیاز صاحب بات کر رہے تھے میاں والی سے ہمارے ساتھ. تو ابھی ہمیں ہمارا ساتھ دیں گے بلوچستان حکومت کے ترجمان ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب. ابھی ان سے بات ہماری ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان سے ہم بات کر سکتے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے بات ہماری ہو جائے. تو کاکڑ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں, جیسا کہ ابھی ہم ان کا ذکر کر رہے تھے. السلام علیکم کاکڑ صاحب.
وعلیکم السلام.
بہت بہت شکریہ کاکڑ صاحب. ہم دیکھ رہے تھے آپ میڈیا پر مصروف تھے, اسی لیے مجھے اندازہ ضرور تھا اس بات کا. تو بہت بہت شکریہ, آپ درخواست ہماری دیکھتے ہیں, ہمارے ساتھ بات ہمیشہ کرتے ہیں. تو کاکڑ صاحب آج کی بات پہ ہم کر رہے تھے, کوٹا کے حوالے سے ہی بات کر رہے تھے. تو ابھی ہمارے تجزیہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ دہشت گردوں کا نشانہ ظاہر ہے کہ وہ سافٹ ٹارگیٹس کی بات کرتے ہیں, اور صرف اقلیت ہی نہیں بلکہ جو ایک اجتماعی طور پر کوئی بھی جگہ ان کے حملوں سے محفوظ نہیں ہے. تو آج کا یہ جو واقعہ ہوا ہے خاص طور پر, اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیے ہمارے سننے والوں کو, اور حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے.
یہ جی آج صبح کوئی 12:06 کے قریب یہ دو تین افراد تھے جو آئے ہیں. میتھڈسٹ چرچ ہے ہمارا بڑا پرانا کوئٹہ کا زرغون روڈ
جی,
اس پہ سنڈے کے جو ان کے دعائیہ تقریب وغیرہ ہوتی ہیں اس میں وہ اپنے ریچولس پرفارم کر رہے تھے. ان دونوں نے اندر گھسنے کی کوشش کی ہے. Luckily, اس دفعہ lot of appreciation goes to the law enforcement agencies, جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے, پولیس اور فرنٹیئر کورٹ, انہوں نے ان کو انگیج کیا اور ایک جو ہے وہی مارا گیا گیٹ کے پاس, اور دوسرا جو تھا وہ ہال کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہوا
جی,
لیکن وہ بھی مارا گیا وہاں پر, اس کو ہٹ کیا گیا. جب وہ زخمی ہو گیا تو اس زخمی ہونے کے دوران اس نے اپنے آپ کو اڑا دیا, جس سے جو گیٹ کے قریب قریب لوگ تھے نقصان ان کا ہوا, اور وہ زخمی اور 8 کے قریب افراد ہمارے شہید ہوئے ہیں, اور وہ سارے اس دھماکے کی وجہ سے ہوئے جو دوسرے خودکش بم مارنے کی. لیکن اندر ہال کے کوئی 400 کے قریب بچے, خواتین, مرد, بوڑھے, جوان, اگر یہ خدا نخواستہ مینج کر کے وہاں گھس جاتے تو بہت بڑے ثانیے سے, بہت بڑی تباہی سے ہم دو چار ہوتے آج.
تو کاکڑ صاحب, آپ کو معلوم ہے کہ دہشت گردی کا ایک رجحان پورے ملک کے اندر ہے. کبھی ان حملوں میں تیزی آ جاتی ہے, کبھی تھوڑا سا لگتا ہے کہ کچھ صورتحال بہتر ہو گئی ہے. گزشتہ کچھ سالوں سے آپ بلوچستان کی حکومت کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں, آپ کی اپنی ایک بصیرت کا کی بات ہے, تجزیہ کرتے ہیں آپ. آپ یہ بتائیے گا کہ دہشت گردی کی جو اجتماعی, اگر مجموعی طور پر اس صورتحال کا جائزہ لینے کی ہم بات کریں, تو پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے؟
میرے خیال میں مجموعی طور پہ پاکستان نے اس خطے میں, جب میں خطے کا حوالہ دے رہا ہوں, اس میں پورا مڈل ایسٹ, افغانستان, پورا ایریا آتا ہے
جی,
سب سے بہترین پرفارمنس پاکستان کی رہی ہے. گرچہ یہ بہت زیادہ قربانیوں کے بعد آئی ہے, 75-80 ہزار کے قریب ہمارے لوگ شہید ہو گئے ہیں. ان شہادتوں کے بعد جو انڈیجنس فورسز ہیں, جو کہ کسی فورن ٹریننگ پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے, جو کسی فورن سپلائی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے, جو کسی فورن ایڈ پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے, وہ اپنی ٹیکس ریونیو جنریٹ کر کے اپنی سیکیورٹی کے ایشوز کو مینج کرتے ہوئے رسپونڈ کر رہے ہیں پاکستان سے کے علاوہ. پاکستان سے بہتر تو چھوڑیں, پاکستان کے علاوہ شاید ہی کسی نے مینج کیا ہو.
اچھا,
سیریا کی سچویشن دیکھ لیں, عراق کی دیکھ لیں, افغانستان کی دیکھ لیں, یہ پاکستان ہے جس نے اپنے میاگرے کم ریسورسز میں بہت زیادہ پرفارم کیا ہے.
اچھا کاکر صاحب, میرا آخری سوال آپ سے, مجھے معلوم ہے کہ اور بھی جگہ پر لوگ آپ سے بات کرنا چاہتے ہوں گے. ابھی تک کسی جماعت نے یا کسی گروہ نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی, آپ کے پاس اس بارے میں کچھ اطلاعات ہیں؟
جی میرے پاس بھی کوئی مصدقہ اطلاع نہیں ہے، ویسے ہی سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک آدھ تنظیم کا حوالہ آ رہا ہے لیکن ابھی تک کنفرم نہیں ہے، داعش کا سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک آدھ جگہ پہ کلیم آیا ہے۔
اچھا، بہت بہت شکریہ انوار الحق کاکر، بلوچستان گورنمنٹ کے ترجمان ہمارے ساتھ تھے، بہت بہت شکریہ کاکر صاحب، آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی۔ تو اب پروگرام میں آگے کی طرف بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ تین کالرز ہیں، اس کے بعد ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، غلام خان اٹک سے۔ السلام علیکم خان صاحب۔
وعلیکم السلام میڈم، یہ غلام خان ہے اٹک سے۔
جی
اب یہ ہے کہ آپ بھی اور باقی بھی میڈیا والے جب یہ پن پوائنٹ کر لیتے ہیں کہ کوئی کرسچن مارا گیا، کوئی شیعہ مارا گیا، کوئی سنی مارا گیا، کوئی وہابی مارا گیا، تو یہ ایک سلسلہ ایسا ہے نا کہ جب اسپیسیفائڈ ہو جاتا ہے کام تو یہ رکنے والا نہیں ہوتا۔ پلیز انسانیت کا، ایک انسان ایک بھی مارا جائے تو انسانیت کا قتل ہے، بس ٹھیک ہے اتنے شخص مارے گئے، اتنی بات بہت ہے، تھینک یو۔
بہت شکریہ جی۔ عمر علی بنو سے۔
جی السلام علیکم۔
وعلیکم السلام جی۔
میڈم بات یہ ہے کہ جب پاکستان میں صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ جیسے کہ گڑ کا چابا سڑک کے اوپر رکھ کر اس سے مکھیا بندہ مارتا جائے، جب تک اس گڑ کے چابے کو دریا میں نہ پھینکا جائے، اس وقت تک یہ دہشت گردی کی لہر ختم نہیں ہو سکتی۔ تھینک یو،
بہت شکریہ۔ ڈاکٹر غلام اسکر صاحب، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔
وعلیکم السلام۔ میڈم دہشت گردوں کا کوئی مسئلہ تو آسانی سے ہم نے کبھی چانس ملتا ہے وہاں پر کر دیتے، سر ڈیفینس کریں۔
ڈاکٹر صاحب آپ کی لائن بہت خراب ہے، ہم سن نہیں پا رہے آپ کو، آپ اگر دوبارہ کال کر لیں تو ہم شکریہ ادا کریں گے آپ کا۔ اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں، پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ ملک اور خطے کی سلامتی کی صورتحال کے بارے میں پارلیمان کو اعتماد میں لینے کے لیے سینٹ کو بریفنگ دیں گے۔ تھوڑا سا اس کا ہم پس منظر بتا دیں کہ جنرل باجوہ خطے کی صورتحال سمیت امریکہ کے ساتھ تعلقات، موجودہ صورتحال سے متعلق قانون سازوں کو فوج کے نقطہ نظر سے آگاہ کرنے کے علاوہ اپنے دورہ ایران کے بارے میں بھی قانون سازوں کو بتائیں گے۔ گزشتہ ماہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاعی امور کے رکن سینیٹر فرحت اللہ بابر نے اسی بنا پر کمیٹی کی رکنیت سے استعفیٰ دیا تھا کہ فوجی قیادت نے پارلیمان میں آنے کی بجائے قانون سازوں کو راولپنڈی میں فوج کے صدر دفاتر جی ایچ کیو مدعو کیا تھا۔ دفاعی امور کے سینئر تجزیہ کار اور فوج کے سابق لیفٹیننٹ جنرل طلعت مسعود جنرل باجوہ کی طرف سے پارلیمان میں آ کر قانون سازوں کو بریفنگ دینے کے فیصلے کو احسن قدم قرار دیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں آئیے سنتے ہیں۔
جی میرے خیال میں یہ ضرور اس سے ایک قسم کی روایت ہو جائے گی اور پھر اس کے مثبت نتائج ہو سکتے ہیں، اور جیسے دوسرے ممالک میں بھی ہوتا ہے کہ سینٹ کی ہیئرنگ وغیرہ ہوتی ہیں، اس میں چیف آف آرمیز اور ایئر فورس یا ڈیفنس کے لوگ جا کر اپنے بیانات دیتے ہیں، تو اس طریقے سے میرے خیال میں وہی ایک قسم کی مثال کو دیکھتے ہوئے ہمارے سینٹ کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے میرے خیال میں یہ ایک نیا دور شروع کیا ہے، اور یہ ایک بہت مثبت پیش رفت ہے۔
آپ نے سنا نظامی صاحب اور ڈاکٹر زمرت جنرل طلعت مسعود جو بات کر رہے تھے۔ نظامی صاحب آپ سے میرا سوال بھی یہی ہے کہ یہ پیش رفت کس حد تک اہم ہے جسے جنرل صاحب بہت اہم قرار دے رہے ہیں، اور اس سے سول اور فوج کے درمیان اختلافات کے تاثر کو، جو کہ ابھی آپ نے بھی جس کے بارے میں بات کر رہے تھے شروع میں، اس کو ختم کرنے میں کتنی مدد مل سکے گی؟
نہیں، یہ بہت اچھا قدم ہے، اور یہ بہت دنوں سے یہ دیکھا جا رہا تھا اور آبزرو کیا جا رہا تھا کہ پاکستان میں پارلیمنٹ کا کردار جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے یا ختم کیا جا رہا ہے، اور پارلیمنٹ کو کوئی اہمیت نہیں ملتی، اور بہت اگر اس میں پیش رفت ہوتی ہے تو وہ سیاسی معاملات بھی اور جو دفاعی معاملات بھی ہیں اس پہ لوگ عدالت کی طرف چلے جاتے ہیں، اور عدلیہ پہ اتنا بوجھ بڑھ گیا ہے کہ وہ قومی معاملات اور عام لوگوں کے معاملات پہ جو مقدمات ہیں اس میں بہت سی سستی آ رہی تھی، اور سیاسی معاملات کو بہت اہمیت دی جاتی ہے عدلیہ میں، اور عدلیہ کا کردار بھی بڑھتا جا رہا تھا، اور اس طرح سے پارلیمنٹ کا کردار بہت کم ہو رہا تھا، اور خاص کر سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے زمانے میں جو عدلیہ کا کردار نمایاں ہوا اس میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اس سے پارلیمنٹ میں ایک ہیجان انگیز قسم کی کے جو جذبات ہیں وہ پارلیمنٹ کے اراکین کے اندر پیدا ہو رہے تھے, اور اس سلسلے میں خاص کر سینٹ کے چیئرمین نے بار بار اس کا اظہار کیا تھا کہ اگر ایسی صورت ہوگی تو ملک میں سیاسی جو عمل دخل ہے اس میں بہت کمزوری نمایاں ہوگی. اور اس طرح کے ابھی انہوں نے اظہار کیا اور بتایا اور ریفرنس دیا کہ بیرون ملک اور جو بڑی جو سپر پاورز ہیں ان کے ہاں بھی جو اداروں کے سربراہ ہیں ان کو اکثر بلایا جاتا ہے
پارلیمنٹ
میں اور پارلیمنٹ میں بلایا جاتا ہے اور ان سے سوالات کیے جاتے ہیں اور ان سے سخت سوالات کیے جاتے ہیں اور وہ اپنی پالیسی کے بارے میں بیان کھل کر دیتے ہیں, جس سے نہ صرف پارلیمنٹ کو اور کانگریس کو اطمینان ہوتا ہے بلکہ عوام بھی اس سے آگاہی حاصل کرتے ہیں اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ ملک
مختلف ادارے کیا کر رہے ہیں,
سیکیورٹی کا نظام ہے اور جو سیاسی نظام ہے اور جو خارجی حکمت عملی ہے اس میں کیا تبدیلیاں ہو رہی ہیں, یہ یا ایسا اقدام کیوں کیا گیا ہے. اس کے بارے میں پارلیمنٹ جو ہے, جب تک پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوگی کسی ملک میں وہاں سیاسی استحکام پیدا ہو نہیں سکتا. تو اگر واقعی آرمی چیف ہو یا اور کوئی ادارہ ہو
جی,
اگر ان کے سربراہان یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ جا کر وہاں پہ ان کے سوالات کا جواب دیں گے جوابات دیں گے تو یہ ایک خوش آئند امر ہے اور اس کو بڑھانا چاہیے آگے روز بروز, اور اس میں تیزی لانی چاہیے, نہ کہ باہر فیصلے ہوا کریں سیاسی پارلیمنٹ کے باہر. یہ ایک اچھا قدم نہیں ہے.
اچھا ڈاکٹر زمرد, آپ کے خیال میں ملکی اداروں کے اندر جو کہ گزشتہ بہت سارے دنوں سے ہم بات کرتے ہیں کہ اداروں کے درمیان تصادم ہے, ادارے ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار ہیں, ایک ادارہ دوسرے کے اوپر سبقت لینے کی کوشش کرتا ہے یا اداروں کے اوپر کسی بھی طرح سے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے, ان ملکی اداروں کے اندر جس سے نظام چلتا ہے ان میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کیسے لایا عمل کی ضرورت ہے جو اس وقت نظر انداز ہو رہا ہے؟
اصل میں بات یہ ہے کہ جمہوری حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ پارلیمنٹ سے طاقت لیتی ہیں, جب وہ پارلیمنٹ سے طاقت نہ لے تو وہ شیم ڈیموکریسی بھی کہلا سکتی ہے, ہم اس کو ایک لوز ڈیموکریسی کہہ سکتے ہیں. اب ہوا یہ تھا کہ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ وہ یمن کے معاملے میں, وہ قطر کے معاملے میں وہ نیوٹرل رہیں گے, اور جو مڈل ایسٹ کی سچویشن ہے اس کے اندر کسی حساب سے پروکسی وار کا جو ہے حصہ نہیں بنیں گے. اور اب جب ہم نے یہ دیکھا کہ باجوہ صاحب گئے, ایران کا دورہ کیا, اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ اسلامی ممالک کا جو اتحاد ہے دہشت گردی سے نبٹنے کے لیے, اس کے اندر جو باتیں ہوئیں وہ پارلیمنٹ کو نہیں پتا, اس کو بیس بنا کر فرت اللہ بابر نے ایک تحریک التوا پیش کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ کو اور وزارت خارجہ دونوں کو یہ نہیں پتا کہ اسلامی فوجی اتحاد جو ہے دہشت گردی کے خلاف اس کی ٹرمز آف ریفرنس کیا ہے, جو ایک بڑی لیگل بات ہے. ہمیں پتا ہو اگر ہم کوئی بھی سٹانس لے رہے ہیں تو کس بیس پہ لے رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا کہ ایران کا جو دورہ کیا ہے اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں. تو جمہوری حکومتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے طاقت لیتے ہیں ووٹوں کے ذریعے, اسی طریقے سے ان کو سیٹسفائی کرنا بہت ضروری ہے. اور اس میں بڑی امپورٹنٹ انہوں نے ایک سینٹینس یوز کیا, انہوں نے کہا انویزبل اینڈ ان اکاؤنٹیبل گوس ور رننگ آل پالیسیز. اب وہ یہ کس کو کہہ رہے ہیں یہ سب کو پتا چل رہا ہے, تو ان چیزوں کو ٹیبل پہ آنا چاہیے, ڈسکس ہونی چاہیے اور اس کے اوپر ڈبیٹ ہونا چاہیے. جمہوری حکومتوں کے اندر لوگ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں, ادارے پارلیمنٹ کو اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں, تو ان کو اگر کوئی ان کی ریفرنس ہے یا کوئی ان کی ریزرویشنز ہیں اس کو بھی ریٹیفائی کرانا بہت ضروری ہے.
اچھا اب آخری ایک سیگمنٹ میں کوئک کامنٹس اس کے لیتے ہیں ہمیں کہ سیاسی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے عدالت عظمیٰ کی طرف سے عمران خان سے متعلق دیے گئے فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ملک میں قانون کی حکمرانی کے لیے بھرپور تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے, اور یہ ان کا بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا جب جمعے کو سپریم کورٹ نے حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی نااہلی کے لیے مسلم لیگ کے رہنما حنیف عباسی کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے اسے مسترد کر دیا. ہفتے کو لندن سے وطن واپسی سے پہلے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نواز شریف نے اس فیصلے پر شدید تنقید کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ اپنے اور عمران خان کے مقدمات میں دوہرا معیار اختیار کرنے کا الزام بھی عائد کیا گیا. بعض مبصرین یہ کہتے ہیں کہ عدلیہ سے متعلق ایسے بیانات سود مند نہیں, اس سے پہلے پاکستان کے چیف جسٹس ثاقب نثار نے بھی عدالت عظمیٰ کے فیصلوں پر حکمران جماعت اور دیگر حلقوں کی طرف سے ہونے والی تنقید کو رد کرتے ہوئے کہا تھا کہ عدیہ کے فیصلے آئین کے مطابق ہیں، اس کے برعکس تاثر دینا مناسب نہیں۔ نظامی صاحب، پاکستان میں سیاسی منظرنامہ، مسلسل بے یقینی پن اور انتشار کسی کیفیت میں، اداروں کے درمیان اختلاف اور اعتماد کا فقدان، کیسے وضاحت کریں گے؟ بس جلدی جلدی کمنٹ کرتے جائیے۔
بہجت، اصل میں میں اس پہ پہلے بھی آپ سے بھی بات کر چکا ہوں اور لکھ بھی چکا ہوں کئی بار کہ پاکستان میں جمہوری نظام کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے ایک سوچی سمجھی منصوبے کے تحت۔ ایسا لگتا ہے کہ جہاں پہ پارلیمنٹ کمزور ہو، جہاں پہ سیاسی معاملات عدالت میں جائیں، اور جہاں پہ عسکری ادارے سیاسی معاملات پہ بیانات دیں اور ان کے اس سلسلے میں اس طرح سے جو مقابلہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ ایک اچھا شگون نہیں ہے۔ اور خاص کر کے عمران خان کے اور جہانگیر ترین کے اس مقدمے نے عدلیہ کی طرف بھی اشارہ کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں نے، اور صرف لوگوں نے نہیں، آپ دیکھیے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب نے بھی اس سلسلے میں کہا ہے کہ کیس ایک ہی طرح کا تھا لیکن ایک کو ریلیف دیا گیا اور ایک کے خلاف فیصلہ سنایا گیا۔
لیکن نظامی صاحب، یہاں میں آپ کی بات تھوڑی سی کاٹوں گی، کیونکہ وی آر سپوز ٹو، کہ جس چیز کا ہمیں پتہ ہے، افتخار صاحب کی آپ نے چیف جسٹس کی مثال دی، میں وجیہ الدین صاحب کو بھی کل میں نے سنا، اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی قانون دان ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ کیس ایک جیسا نہیں تھا، بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے، تو اس لیے ہم براہ راست فوری طور پر یہ بات کہہ کے اس کو رد نہیں کر سکتے کہ یہ کیس کی نوعیت ایک تھی، کیونکہ بہت سارے، اگر آپ مختلف قانون سازوں کی بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا طریقہ کار مختلف ہونا چاہیے تھا، اس کے لیے فیصلے میں تفصیل زیادہ آنے کی ضرورت تھی، لیکن یہ کیس ایک جیسا نہیں ہے، اس کی نوعیت ایک جیسی نہیں ہے۔ جی
دیکھیں، پاکستان میں یہ ایک پرابلم تو ہے کہ قانون دانوں کے آپس میں بھی ان کے جو ہیں وہ ان کے جو تجزیے ہیں، ان کے تبصرے ہیں، وہ مختلف ہوا کرتے ہیں، لیکن جو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ اس سلسلے میں جو عدالت ہے وہ کوئی کھل کر کوئی ایسی بات کرے گی جس سے کہ پتہ چلے گا کہ اس سلسلے میں، اس مقدمے کے سلسلے میں فیصلہ جو ان کا آیا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں۔ مگر یہ ایک تو سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ عدلیہ اکثر فیصلے جو ہے وہ کر کے اس کو محفوظ کر لیتی ہے، اس سے ابہام پیدا ہوتا ہے، اور اگر فیصلہ سناتی بھی ہے تو اس کی تفصیل بہت دنوں تک نہیں آتی، اور اس مقدمے کے فیصلے کے بارے میں جو میڈیا پہ جو بحث و مباحثہ شروع ہوتا ہے اس سے
نقصان پہنچتا ہے،
پیدا ہوتی ہے۔
اچھا، یہ چلیے ڈاکٹر زمرد سے کوئی کمنٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہماری سیگمنٹ پھر اگلی کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر زمرد، ایک صحت مند ماحول، سیاسی ماحول میں مخالفت تو ایک مثبت عمل ہے، اس کا میں کوئی دوسری رائے ہوتی نہیں ہے، لیکن پاکستانی سیاست میں اس حد تک منفی رجحان اداروں کے استحکام کو کس حد تک متاثر کر رہا ہے؟
جی بجٹ، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ عدلیہ وہ واحد ادارہ ہے جس نے اس تمام سیاسی چپلش کے درمیان ایک ایسا کردار ادا کیا ہے جس نے ہمیں دوبارہ اداروں کی اہمیت کا احساس دلایا ہے،
جی،
پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کا کیس اکٹھا نہیں ہے، ان کی نہ تو سچویشن اکٹھی ہے نہ اس کے ریزلٹ کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے اس کے ہوتے ہوئے ڈیٹیلڈ ججمنٹس نہیں سامنے آ سکتی عوام کے۔ ہاں، جب پی ایم ایل این نہیں رہے گی گورنمنٹ میں تو تب آپ یہ ایکسپیکٹیشن کر سکتے ہیں، اور تب بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر بھی ہوں گی۔
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زمرد اوان، ہمارے ساتھ تھیں پاکستان سے۔ یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ڈاکٹر احتشام نظامی ہیں، ابھی ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے کالر سے بات کرنے کے بعد پروگرام کی اگلی سیگمنٹس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر زبیر اقبال اور احتشام نظامی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، کالر سے ہم بات کریں گے اور اگلی سیگمنٹس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔
پاکستان اور بھارت کے
کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔
Great ideas.
25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies.
Our dream is to bring new technologies.
View 360, صرف آج نیوز پر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ سن رہے ہیں جہاں رنگ. پروگرام کے اب جو دوسرا حصہ ہے یا باقی حصہ ہے اس میں, اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں, ہم اپنے تین کالر سے بات کرتے ہیں. متین سلیمانی صاحب لنڈن لنڈی کوتل سے, السلام علیکم متین صاحب.
میرے میں مجید نظامی صاحب سے اور دوسرے مہمان صاحبان سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آدمی کی چیف جسٹس کو پارلیمنٹ یا سینٹ میں بلایا جا سکتا ہے؟ ان کو ضرور بلایا جائے کیونکہ بھی ادارہ ہے.
جی شکریہ.
بات یہ ہے کہ پاکستان کا
محمد شفا چترال سے, السلام علیکم. جی
السلام محترمہ. یہ پاکستانیوں کی بدقسمتی ہے جو کہ کوئی بھی حکومت جس کو ترقی راستے میں ڈالتا ہے اس کو اتارا جاتا ہے. پہلے دن الحب خان تھے, بھٹو, ابھی نواز شریف صاحب, اس نے یہ دہشت گردی ختم کی اور لوٹری کا خاتمہ کیا. اب نے چار سال کے دوران اس نے 10,000 نوجوان بجلی اس نے لٹ میں لے آیا.
جی بہت شکریہ.
بدقسمتی کے
جی شفا صاحب, آپ بجائے اس کے بہت پرانی چیزوں کی طرف جانے کی بجائے کوئی کامنٹ کر کے پلیز نکل جایا کریں, اس سے ذرا زیادہ سے زیادہ کالرز پھر حصہ لے سکتے ہیں, ورنہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے. محمد شفیع صاحب چترال سے, السلام علیکم. جی
محمد شفیع صاحب, السلام علیکم. جی محمد شفیع چترال بونی سے بات کر رہا ہوں. اصل میں بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب تحریک جو ہے کس کے خلاف چلا رہے؟ اگر انہوں نے عدلیہ کے خلاف ایک لفظ بھی اگر بولا تو اس کا زبان کھینچ لے گیا. بہت
محمد شفیع صاحب سے پہلے بھی ہم اپنے کالر سے یہ درخواست کر چکے ہیں کہ براہ کرم ہمارے ان پروگراموں میں غیر شائستہ زبان کی تو بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اگر ہمارے پروگرام میں آپ حصہ لینا چاہتے ہیں تو مناسب الفاظ میں, مناسب زبان میں آپ اپنی تنقید بھی کیجئے, آپ اپنے رد عمل کا اظہار بھی کیجئے, لیکن الفاظ کا چناؤ آپ کا بہتر ہونا چاہیے. تو اب ہم ڈاکٹر زبیر اقبال کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کو درپیش سخت عالمی خطرات سے متعلق اپنی حکمت عملی کا اعلان پیر کے روز کر رہے ہیں. ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر ایچ آر میک ماسٹر نے لندن میں ایک کانفرنس کے دوران ٹرمپ انتظامیہ کی اس پالیسی کا جائزہ پیش کیا. اس کانفرنس کا انعقاد لندن میں کام تھنک ٹینک پالیسی ایکسچینج نے کیا تھا. میک ماسٹر نے یہ بھی بتایا کہ جیو پالیٹکس کا دور واپس آ گیا ہے اور جو کہ نہایت شدید بھی ہے. ڈاکٹر اقبال, آپ کے خیال میں اس قومی سلامتی کی نئی پالیسی امریکہ کی گزشتہ پالیسیوں کے مقابلے میں کس حد تک مختلف ہے؟ کیونکہ معاملات تو وہی ہیں جو چار نقطے ہیں جن کے بارے میں آگے چل کر ہم بات کریں گے.
دیکھیے بات اصل یہ آ جاتی ہے کہ ہر جو نئی گورنمنٹ فورن پالیسی اور فورن اسٹریٹجیز کو دیکھتی ہے. اس وقت چونکہ جو گورنمنٹ اس وقت امریکہ میں ہے اس کا بیسک کانسیپٹ ہے امریکہ فرسٹ. وہ ہر چیز کو امریکن انٹرسٹ کے بیسس پہ دیکھتے ہیں اور اس کو گلوبل انٹرسٹ کی طرح سے دیکھتے ہیں. اسی وجہ سے جو نئی پالیسیز بنیں گی یا نئے ورژنز بنے جائیں جائیں گے ان میں سب سے اہم فیصلہ یہ ہوگا کہ جو پالیسی کی لی جاتی ہے یا جو ایکشن لیا جاتا ہے کس حد تک امریکہ کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ سپورٹ کرتا ہے, جو کہ پہلی گورنمنٹ کی پالیسی سے کچھ حد تک ڈفرینٹ ہے. کیونکہ پہلے گورنمنٹس ہوتی تھی ان کی پالیسی میں زیادہ تر یہ دیکھا جاتا تھا کہ کس حد تک دوسرے ممالک کے انٹرسٹ کے اوپر بھی پازیٹیو اثر ہو سکتا ہے, جس کی وجہ سے پھر ایک پازیٹیو قسم کا اثر امریکہ پہ ہو, چاہے وہ لانگ ٹرم ہی بھی نہ کر رہا ہو. تو یہ ایک بہت عام سی بات ہے. اس کو دیکھتے ہوئے جو نئی پالیسی بنائی جائے گی اس میں زیادہ تر اہمیت دی جائے گی نیشنل پولیٹیکل اکنامک انٹرسٹ کو, جس کا مطلب یہ ہے کہ پروٹیکشنزم کو زیادہ استعمال کیا جائے, کمپیٹیٹیونیس کو کنٹرول کیا جائے تاکہ ڈومیسٹکلی گروتھ بڑھ سکے, جو کہ ایک بڑی لمیٹڈ سی بات ہے لیکن اس طریقے سے وہ سوچتے ہیں. دوسری بات وہ یہ دیکھیں گے کہ کس حد تک دوسرے ممالک جو ہیں ان کا انٹرسٹ کو پرزرو کرنے کے لیے کام کرنے کے لیے تیار ہیں, اور اس کے لیے جیسے کہ جنرل میک ماسٹر نے فرمایا جیو پالیٹکس سے یہ معاملہ ہوگا کہ اس پالیسی کے تحت آپ بڑی حد تک ہیومن رائٹس اور دوسرے اثرات جو ایشوز تھے ان کو آپ ذرا کمزور کر دیں گے, اور آپ کا بیسک مقصد یہ ہوگا کہ ملک ان کو آپ کو کیسے سپورٹ کر سکتا ہے بنسبت یہ کہ چاہے اس ملک میں ڈیموکریسی ہے یا نہیں.
اچھا نظامی صاحب سے بات کرتے ہیں. نظامی صاحب, بعض جائزوں کے مطابق میک ماسٹر نے جن خطروں کو ترجیح قرار دیا ہے وہ انہی سے ملتے جلتے ہیں جو سابق صدر براک اوباما نے 2015 میں پیش کیے تھے, لیکن ان کی انتظامیہ نے امریکہ کے معاشی مفادات کو شراکت کے ساتھ وسیع کرنے کا ذکر کیا تھا. ٹرمپ انتظامیہ کی سوچ کا محور اس بات پر ہے کہ امریکہ کی خوشحالی کو وسعت دینے کی بجائے اس کا تحفظ کیا جائے, اس کا تقابل آپ کیسے کریں گے, ایک جائزہ ذرا دیجیے گا.
بہجت, اصل میں بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا, اور میں اسی پہ میں خود بھی آپ سے یہی کہنے والا تھا کہ یہ جو ابھی اعلان کیا ہے میک ماسٹر نے, جو بات کی ہے وہاں پر بیٹھ کے لندن میں کانفرنس کے دوران, وہ کوئی نئی بات نہیں ہے امریکہ کے لیے. اور جیسا کہ ابھی فرمایا آپ کے مہمان نے کہ بالکل امریکہ جو ہے وہ سب سے پہلے اپنا تحفظ دیکھتا ہے اور اپنے کی مفاد کی خاطر جو بھی اقدامات کرتا ہے, عالمی ہو یا قومی ہو, دونوں سطح پہ, اور یہی امریکہ کا رہا ہے. اور براک اوباما ہو یا اس سے پہلے رونلڈ ریگن ہو یا صدر بش ہو, سب نے ایسا ہی کیا ہے. اور خاص کے صدر اوباما نے تو اس سلسلے میں جو کچھ اقدامات کیے تھے اور جو اعلانات کیے تھے وہ اس سے ملتے جلتے ہیں. لیکن فرق یہ ہے کہ صدر ٹرمپ کی طرف سے یہ احساس کیا جا رہا تھا کہ وہ روس کی جانب ان کا جو رویہ ہے نرم ہوگا, اور جو ایک مخاصمت تاریخی چلی آ رہی ہے روس سے امریکہ کی, اس میں شاید ایک تبدیلی آ رہی ہے. لیکن ابھی انہوں نے بھی میک ماسٹر نے روس کا نام لیے بغیر, اور بلکہ انہوں نے ریفرنس دے دیا ہے کہ 2016 کے انتخابات میں روس کا جو کردار رہا ہے وہ بھی ان کے سامنے ایک بہت بڑا ایک ایسا ہے رویہ کہ جو اس کو جس کو پسند نہیں کیا گیا ہے, اور اس میں انہوں نے اس انتخابی مداخلت کا بھی ذکر کیا ہے جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ بیان ہے. اور یقیناً جو بین الاقوامی سطح کی سیاست میں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جو روس کا بڑھتا ہوا کردار ہے خاص کر مڈل ایسٹ میں, تو اس سے تو ظاہر ہے کہ امریکہ خطرہ محسوس کرے گا, اور اس قسم کے اقدامات کی توقع بھی تھی کہ صدر ٹرمپ, ظاہر ہے, اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ حالات اور واقعات کے نتیجے میں حکومتوں کی اور صدور کی پالیسیز تبدیل ہوتی ہے امریکہ میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی. اس طرح یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات ہیں بین الاقوامی طور پہ جو خطرات درپیش ہیں دنیا کو, اس لحاظ سے یہ ان کے جو اقدامات ہیں اور جو صدر ٹرمپ جو اعلان کرنے جا رہے ہیں قومی سلامتی کے امر پہ, وہ ایک مثبت ہے میری نظر میں کہ اس طرح کے اقدامات اگر نہیں کیے جائیں گے تو ملک کو اور بین الاقوامی سطح پر امن کو فروغ دینے میں مدد نہیں ملے گی.
اچھا, اور ڈاکٹر اقبال سے بڑا ایک دلچسپ سوال اس میں یہ بھی آیا ڈاکٹر صاحب کہ میک ماسٹر نے یہ کہا کہ قومی سلامتی کی حکمت عملی کا پہلا حصہ تجارتی سمجھوتوں پر دوبارہ بات چیت کرنا بھی ہے. میک ماسٹر نے یہ بھی کہا کہ امریکہ اور برطانیہ دنیا میں امن استحکام کی طاقت کا کردار ادا نہیں کر سکتے اگر ہم اقتصادی اور مالیاتی طور پر محفوظ نہیں ہیں. آپ یہ فرمائیے گا کہ تجارتی سمجھوتوں پر دوبارہ بات چیت کے عمل کو کس حد تک انتظامیہ کے اب تک کے رجحان میں پیش رفت قرار دیں گے؟
دیکھیے, یہ ایک بیسیکلی ایک ڈیکلریشن ہے. اس کی سب سے بڑی افسوسناک بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے دنیا میں جو کاؤنٹر موو شروع ہوتی ہیں وہ پھر نیگیٹو قسم کے اثرات پیدا کرتی ہیں. جی, اس لیے چاہے جو مرضی امریکہ اس متعلق بات کر لے, اس کو وہ جو ریپرکشنز ہیں ان کا مقابلہ کرنا ضروری ہو جائے گا, اور وہ ریپرکشنز جو ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے دوبارہ گلوبلائزیشن کی طرف آنا پڑے گا. یہ مانتا ہوں کہ گلوبلائزیشن اتنی اسپیڈ سے بڑھی ہے کہ کچھ ممالک کے لیے مشکلات پیدا ہو گئی ہیں, خاص طور پہ امریکہ کے لیے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی پالیسیز کو اس طرح بدلیں کہ نیشنلسٹ انٹرسٹ کو اتنا آگے بڑھا دیں کہ اس کی وجہ سے آپ کو اکنامکلی معاشی طور پہ نقصانات ہونے شروع ہو جائیں, جو کہ ہوں گے اگر تجارتی معاہدے جو ہیں ان کو ختم کر دیا جائے اور پھر پروٹیکشنزم کو دوبارہ لے آیا جائے, تو یہ مشکلات تو ہوں گی. میرا کہنے کا مقصد بیسکلی یہ ہے کہ یہ جو پالیسیز چینج کی جاتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آئندہ ان کے ریئیکشنز کیا ہوں گے, جو دوسرے ممالک ہیں, جو انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ ان کے خلاف کس طریقے سے ریئیکٹ کریں گے. جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ایشیا کو دیکھ لیجئے, جہاں پر کہ بڑی حد تک جب سے ٹی پی پی ختم کی گئی تو چائنا جو ہے اس کی اہمیت بڑھ گئی اور وہ ایک بیسیکلی سینٹر بن گیا باقی اس علاقے کے لوگوں ملکوں کے لیے, کہ وہ اب جو نیشنل اپنے
جی
زیادہ سے زیادہ چین کے ساتھ ملائیں گے رادر دین ود دی یونائیٹڈ سے. تو یہ مشکلات ہوتی ہیں, ان مشکلات حل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پالیسیز اناؤنس کی گئی ہیں ان کے اندر اتنی فلیکس کہ اگر ضرورت ملے اور پڑے تو ان کو بدلا جا سکے اور جلدی بدلا جا سکے.
اچھا, ابھی اسی سلسلے میں داعش کی طرف ہم بات کرنے جا رہے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی طرف, تو نظامی صاحب کو چونکہ جانا واپس تو ان سے ہم بات کرتے ہیں. اسی قومی سلامتی کی پالیسی کا اعلان جو پیر کو متوقع ہے نظامی صاحب, اس کے اندر یہ بھی میک ماسٹر صاحب نے کہا ہے کہ شدت پسند گروپ داعش اور دیگر دہشت گرد گروپوں کو وہ خطرہ قرار دیتے ہیں جو مغرب کے خلاف حملوں پر عمل درآمد اور ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. تو اس سلسلے میں جیسا کہ عراق اور شام سے داعش کے وجود کو ختم کرنے کی بات کر دی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود ابھی ہم جو اگلی خبر ہے ہماری نیو یارک کے جس کے ساتھ تعلق ہے اور پاکستانی نجات خاتون ہے, تو یہ داعش کے جو اس طرح کے خطرے ہیں جو کہ مختلف ملکوں میں مختلف جگہوں پر نوجوان نسل کو یا کسی بھی عمر کے نوجوان لوگوں کو متاثر کرتے ہیں, اس کا توڑ کرنے کی کوئی صورت اب تک سامنے آئی ہے یا نہیں, یا آ سکے گی یا نہیں؟ کیونکہ جتنی ترقی یافتہ دنیا ہو چکی ہے, سوشل میڈیا جس طرح کا پھیل چکا ہے, اس طرح ٹیکنالوجی جس حد تک ترقی کر چکی ہے, کیا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی چیز دیکھتے ہیں آپ آنے والے دنوں میں؟
بہجت, اس سلسلے میں ہم پہلے بھی بات کرتے آئے ہیں اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس سلسلے میں حکومتوں کے درمیان اور ممالک کے درمیان بھی گفت و شنود بھی ہوتی رہی ہے اور جنگی اقدامات بھی ہوتے رہے ہیں. خود امریکہ اور روس نے کئی جگہ پر مل کر بھی اقدامات کیے ہیں داعش کے خلاف, مگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اب تک خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل سکا ہے. بلکہ حیرت ہوتی ہے بعض اوقات کہ جس طرح سیریا سے ان کا قلعہ قبضہ نہیں کیا گیا, ان کو ختم نہیں کیا گیا, بلکہ ان کو ایک سیف پیسج دیا گیا. اور خبروں کے مطابق ہم نے یہ بھی خبر دیکھی اور پڑھی اور سنی کہ وہاں سے ان کو کئی سو ٹرکوں پہ نکالا گیا اور وہ اپنے اسلحوں کے ساتھ وہاں سے منتقل ہوئے, اور اتنا اسلحہ تھا ان کے پاس کہ ان کی گاڑی راستے میں خراب بھی ہوئی اور ایک علاقے سے گزرنے میں ان کو 4 گھنٹے لگے. اگر اس طرح کے اقدامات ہوں گے اور ان کو اس طرح سے سیف پیسج دیا جائے گا تو وہ دنیا میں یقیناً پھیلیں گے. خاص کر کے آپ نے جو ابھی ذکر کیا ہے جو امریکہ میں پاکستانی بورن خاتون کا, تو ان کے بھی اقدامات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے ہیں. جو خبروں میں بات آئی ہے کہ انہوں نے ہزاروں ڈالر نکال کر وہاں سے باہر بھیجا ہے اور وہ کئی دفعہ اٹمپٹ بھی کر چکی ہیں باہر جانے کی, یعنی پاکستان جانے کی یا اور دوسری جگہوں پہ جانے کی. تو اس قسم کے اقدامات تو ہوتے رہیں گے اگر آپ اتنا نرم رویہ رکھیں گے اتنے ظالم دہشت گرد ادارے کے خلاف. اور میں نہیں سمجھتا کہ کیوں اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں, اس سے تو خطرات بڑھیں گے نہ صرف امریکہ میں بلکہ پوری دنیا میں ان کا وجود پھیلتا جا رہا ہے. اور خاص کر کے یہ جو ابھی سیریا کے سے نکلنے کے حوالے سے جو باتیں آئی ہیں, خبریں آئی ہیں, اس سے تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان پہ خطرات بڑھ رہے ہیں. اور افغانستان سے ملتا جلتا پاکستان ہے, اس کی بارڈر ملتے ہیں اس کے, تو اس میں بھی اب ان کے جو ہے وہ ان کا عمل دخل شروع ہو جائے گا اور اس سے خطرات بڑھ رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے ہیں. اور اس پہ مزید سخت اقدام کرنے کی ضرورت ہے, جنگی اعتبار سے ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے. نہ صرف امریکہ کو بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک کو مل جل کر ان کے خلاف ایک جنگ اعلان جنگ کرنا چاہیے اور ان کو ختم کرنا چاہیے, اس طرح سے معاملہ بڑھے گا نہیں.
بہت شکریہ. احتشام نظامی ہمارے ساتھ تھے, ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ ہوں گے جو کہ اب بات کریں گے. احتشام نظامی صاحب نے پاکستانی نژاد امریکی خاتون پر داعش کی معاونت کے الزام کے بارے میں بھی بات کر دی. ڈاکٹر صاحب, امریکہ میں ایک پاکستانی نژاد خاتون پر حکام نے غیر قانونی طریقے سے برقی کرنسی جسے بٹ کوائن کہتے ہیں اسے حاصل کر کے بیرون ملک شدت پسند تنظیم داعش کی مدد کے لیے بھیجنے کا الزام عائد کیا ہے. محکمہ انصاف کی طرف سے یہ بیان جاری ہوا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ ریاست نیو یارک میں برینٹ ووڈ کی رہائشی ہیں 27 سالہ زوبیہ شناس، ان کو جمعہ رات کو بینک فراڈ غیر قانونی طریقے سے رقوم کی منتقلی اور اس سے منصوبہ سازی کے الزام میں تحویل میں لیا گیا۔ خاتون نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال، پاکستان کے باہر مقیم نوجوانوں میں یہ رجحان پہلے بھی نظر آتا تھا کہ وہ انتہا پسند گروپ داعش سے متاثر ہوتے ہیں۔ داعش کی طرف سے قتل و غارت کری کی بے شمار داستانوں کے باوجود ان کی حوصلہ شکنی کیوں نہیں ہوئی ابھی تک؟
انٹرسٹنگ سی بات ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ایک عام ایونٹ ہے ہسٹری میں جس کو دیکھنا ضروری ہے۔
جی
ڈسپیشنیٹلی یہ سوچنا ضروری ہے کہ آیا داعش کیوں بنا، اس سے بننے کی کیا وجوہات تھیں، اور جب تک ان وجوہات کو آپ کنٹرول یا آپ فکس نہیں کریں گے یہ جو سینٹیمنٹ ہے بڑھتا چلا جائے گا، اور اس کے لیے یقیناً دنیا میں ڈیمانڈ رہے گی خاص اسلام۔ تو ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے داعش جیسے گروپ کو ختم کرنا ہے
جی،
تو جو فاؤنڈیشنز ہیں جن کی بیسس وہ بنا ہے اس کی طرف دیکھیں اور اس کو امپروو یا ریفارم کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں بیسک وجہ یہ تھی کہ یہ محسوس کیا گیا تھا خاص طور پہ عراق اور دوسرے علاقوں میں کہ ان کے اوپر بے وجہ قسم کا اٹیک کیا گیا ہے، اور وہاں پر شیعہ سنی کے درمیان ایک ڈسکریمنیشن پیدا کر دی گئی ہے، اور جو سنی یہ تھے ان کی جو لیجیٹیمیٹ ڈیمانڈس تھیں ان کو پورا نہیں کیا گیا تھا۔ اب ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس معاملے کو ختم کرنا ہے تو پھر یہ دیکھیے کہ آیا آپ کے ایکشنز کی وجہ سے اس قسم کے کانفلکٹ بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں۔ اگر آپ ان کانفلکٹ کو کم کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور کامیاب ہو سکتے ہیں تو پھر بڑی حد تک جوان سا لوگ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ سمپتھی بہت ضروری ہو جاتی ہے، ڈسکریمنیشن بہت خطرناک سی بات ہے جس کی وجہ سے جوان سا لوگوں میں خاص طور پہ اس قسم کے سینٹیمنٹس بڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں کہ جہاں تک بٹ کوائن کا تعلق ہے
جی،
یاد رہے یہ کوئی نئی بات نہیں
جی۔
پاکستان میں اور اس علاقے میں ایک کانسیپٹ ہے حوالہ، حوالہ کے طور پہ جو پیسے بھیجے جاتے تھے وہ ایگزیکٹلی اسی طریقے سے بٹ کوائن کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اسی لیے یہ بہت آسان ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ تمام ممالک میں خاص طور پہ مغربی ممالک میں بڑی حد تک اب جو ریگولیشن اور سپرویشن اس مقام پہ پہنچ چکی ہے کہ آپ ایک پیسہ بھی باہر نہیں بھیج سکتے جس کی کوئی نہ کوئی ٹرانزیکشن بیس نہ ہو اور جو کہ کنٹرول نہ کیا جا سکتا ہو۔ تو اس لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اس چیز کو افیکٹو رکھیں اور اس کو آپ پبلکلی اناؤنس کر دیں
جی،
تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جوان سا لوگ چاہے جتنے مزید ایموشنل ہوں اس قابل نہیں ہوں گے اور اس طریقے سے اس کام پر نہیں کریں گے کہ وہ پیسے اس طرح انلیگلی بھیجیں، کیونکہ وہ فوراً اس کی وجہ سے پکڑے جائیں گے۔ ریزن ابھی تک نہیں ہوتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم نہیں
کہ ایسی ہے کہ وہ ایسا ایک پیسہ بھی نہیں بھیج سکتے۔ اچھا ایک سیکنڈ ڈاکٹر اقبال، ایک اور سوال مجھے آپ سے کرنا ہے، لیکن یہ کالرز ہیں ہمارے ساتھ، قصور سے محمد طارق چغتائی۔ السلام علیکم چغتائی صاحب۔
جی وعلیکم السلام۔ بہن میرا پینل سے ایک سوال یہ ہے کہ یہ آئسس داعش صوبہ اے بی سی یہ ان کو اتنی بھاری مقدار میں جو ان کے پاس اسلحہ پکڑا جاتا ہے، پہلا سوال یہ ہے کہ وہ آتا کہاں سے ہے، اور دوسری میری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خطے میں دنیا میں دو سپر پاور ہیں، ایک ہے امریکہ اور ایک ہے رشیا۔ انسان مریخ سے آگے جانے کے لیے تیاری کر رہا ہے لیکن وہ زمین پہ جو ہیں وہ اگر نہ قابو آ سکے تو کیا فائدہ؟ میرا خیال ہے کہ یہ دو سپر پاور اپنے اپنے مفادات کی خاطر جہاں ان کو ضرورت پڑتی ہے، یہ آئسس کا جو ہوا انہوں نے بنایا ہوا ہے یہ سو کالڈ ان کو اپنے مفادات
جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں
لیے استعمال کرتے ہوئے وہاں پر لڑائی کرواتے ہیں۔
ڈاکٹر صاحب جی 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 چغتائی صاحب کا جو سوال ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے، وہ آپ نے سنا ہوگا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو داعش کا ہوا کھڑا کر دیا جاتا ہے، امریکہ اور روس تو بڑی طاقتیں بھی ہیں تو وہ مریخ تک چلی گئی ہیں لیکن ابھی تک اس پر قابو کیوں نہیں پا سکیں، اور ان کو اسلحہ کیسے دیا جاتا ہے؟ ڈاکٹر اقبال، ڈاکٹر اقبال کی کیا لائن کٹ گئی ہے ہمارے ساتھ؟ ڈاکٹر صاحب ہاں جی 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 اب آواز آ رہی ہے جی۔
میں یہ کہنا ایک اسلحہ کا معاملہ ہے، دنیا میں ایک انلیگل فری مارکیٹ ہے جس میں آپ یہ اسلحہ خرید سکتے ہیں. سر بات یاد آتی ہے کہ آپ کے پاس پیسہ ہے کہ نہیں اس کو خریدنے کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ عراق، سیریا، ترکی اور دوسرے علاقوں میں بڑی حد تک فری انلیگل ویپنز کی مارکیٹ تھی جہاں سے یہ ویپنز خریدے جا سکتے تھے. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت افغانستان میں بھی ہو رہا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ کے پاس ریسورسز ہیں کہ نہیں. اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں تو آپ کر سکتے ہیں.
اچھا
معاملہ ہے اش کے پاس آئل کے پیسے تھے جو انہوں نے استعمال کیے.
اچھا میرا خیال ہے چکتائی صاحب آپ نے سوال سن لیا ہوگا. بھکر سے ایک اور ہیں. ڈاکٹر صاحب رکیے گا ہمارے ساتھ، شاید وہ بھی آپ سے کوئی سوال کرنا چاہیں. آزاد خان آزاد ہیں جی، السلام علیکم.
وعلیکم السلام باجی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام
باجی. اصل بات یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کب شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا؟ یہ 9/11 کے بعد شروع ہوا. یہ امریکہ کا ایک منطق ہے یہ تمام دنیا کے ممالک کو زیر کرنے کے لیے. یہ جو ہے القاعدہ، یہ داعش، بوکو حرام وغیرہ، یہ سارے امریکہ اور یہ تنظیمیں ہیں، لازم مرزوم ہیں. اگر جس ملک کے ساتھ امریکہ دوستی کرتی ہے تو اس کو کمزور کرنے کے لیے وہاں یہ تنظیمیں وہاں اس کے ساتھ جاتے ہیں.
جی شکریہ. جی شکریہ خان صاحب، آپ نے کافی لمبی بات کر لی. ڈاکٹر صاحب آخری میرا سوال ہے آج کے پروگرام کا بھی کہ والدین کے لیے جب بچے نوجوان ہوتے ہیں اور خاص طور پر بیرونی معاشروں میں پلتے ہیں جہاں مغرب کے معاشرے ہیں، چاہے وہ یورپ ہو یا امریکہ ہو، تو اس وقت ان کے رویوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ دوسری طرف سوشل میڈیا کا استعمال اور باقی جو ٹیکنالوجی ہے اس کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے. کس وقت والدین کو الارمنگ سچویشن ان کے سامنے آنی چاہیے کہ ان کو پتہ چلے کہ ان کا بچہ مدد اس کو درکار ہے، کسی خاص مائنڈ سیٹ بنانے کی طرف وہ مائل ہو رہا ہے؟
یہ بہت مشکل سا سوال ہے. اس کے متعلق کئی لوگوں نے اور کئی آرگنائزیشنز نے ریسرچ کی ہے.
جی.
لیکن دو بڑی اہم چیزیں سوچنی ضروری ہیں. ایک، اگر بچہ بڑی ریپڈلی، بڑی کوئکلی اپنا سوچنے کا انداز بدل دے، چاہے مغربیت کی طرف یا اسلام کی طرف،
جی.
تو پھر سوچنا ضروری ہو جاتا ہے کہ کیوں ہوا، اس کی کیا وجوہات تھیں اور کیا رسکس ہیں. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر محسوس یہ کرے کہ اس کے لیے فیوچر اچھا نہیں ہے اور اس کے لیے جو ماحول ہے وہ سپورٹو نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو یہ جو والدین ان کو کہ اس وقت بچہ ایسے مقام پہ پہنچتا ہے کہ وہ ریبیل کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، پازیٹیولی یا نیگیٹیولی، دونوں معاملوں میں ان کو خیال کرنا ضروری ہوگا. لیکن اس کے لیے میرا خیال ہے کہ ضروری یہ ہوگا کہ جو صحابی بہت زیادہ انفارمیشن چاہتے ہیں وہ اس پہ بہت سی ریسرچ ہو چکی ہے، اس ریسرچ کو فالو کریں.
بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب چلتے چلتے ایک بالکل کوئک کامنٹ یہ کرتے چلے جائے گا کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ایک دفعہ بن جاتا ہے کہ اس سے نکالنے کی اور ریہیب کرنے کی صورت ممکن ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر مین سٹریم سوسائٹی میں لانے کے لیے؟
جی سرٹنلی ہو سکتی ہے اور ہوئی ہے. بات دراصل یہ ہے کہ چونکہ جن کی اس طرح ریویژن ہوتی ہے اور دوبارہ ریسٹوریشن ہوتی ہے وہ ایک اتنا کریٹیکل ایشو نہیں ہوتا، اس لیے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی. لیکن بہت حد تک ایسا ہوا ہے اور بہت حد تک ریفارمز
ممکن ہو سکی ہیں،
بھولنا نہیں چاہیے، ریفارمز ہوتے رہیں گے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال، یہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ اور آپ کے تجزیے کا. ہم آپ سے پھر بات کریں گے. آج ہم نے اپنے پروگرام میں ستار کاکڑ سے شروع کیا جو کہ وائس آف امریکہ کے کوئٹہ میں نمائندے ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان حکومت کے ترجمان انوار کاکڑ نے ہمارے ساتھ انوار الحق کاکڑ نے ہمارے ساتھ بات کی. ڈاکٹر زمرد اوان پاکستان سے ہمارے ساتھ تھیں، امریکہ سے احتشام نظامی اور ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ تھے. اس کے علاوہ بہت سارے کالرس نے ہمارے اس پروگرام میں کالس کی اور مختلف سوالات بھی کیے اور ہمارے تجزیہ کاروں نے ان کے سوالوں کے جواب بھی دیے. اب آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور بتاتی چلوں میزبان بہجت، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر کارنلیس ٹینر آپ سے اب اجازت چاہیں گے. ہماری ان پروگراموں میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے، ہمیں ان کے بارے میں اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے تاکہ ہم بہتر سے بہتر انداز میں یہ پروگرام آپ تک پہنچاتے رہیں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کا، ہمارے پروگرام کو سننے کا۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔